السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على محمد المصطفى
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله المجتبى واللعنة على الأعداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صلوات على محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
هر ذی روح لے جس نے بھی اس دنیا میں قدم رکھا ہے اسے ہر صورت میں جانا ہوگا ابدیت ازلیت سرمدیت صرف اور صرف ذات پروردگار کے لیے ہے. مختصر سا ٹائم حضرت انسان کو دیا گیا ہے, وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے, وہ انسان کہ جب اللہ اس انسان کے جسم کی مضبوطی استحکام اور خوبصورتی کا تذکرہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چار قسمیں کھاتا ہے. پہلے کہ مجھے قسم ہے انجیر کی, مجھے قسم ہے زیتون کی, مجھے قسم ہے بلد الامین کی, مجھے قسم ہے کوہ طور کی کہ میں نے انسان کا جسم بڑا خوبصورت بنایا. یعنی اتنا عظیم ہے انسان, اس کے جسم کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہوئے خود خالق چار قسمیں کھا رہا ہے. اور جب اس انسان میں روح پھونکی گئی تو 18ویں پارہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بابرکت ہے وہ اللہ جس نے انسان جیسا انسان پیدا کیا. ظاہر ہے کہ انسان بڑی عظمت کا مالک ہے, انسان محترم ہے, انسان مکرم ہے, انسان پوری کائنات میں تسلط کرنے والا ہے. اللہ نے پوری کائنات انسان کے قدموں میں ڈال دی ہے اور انسان کے بارے میں کہا ہے کہ اے انسان کائنات تیرے لیے, تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا. اب یہ انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے, ہر شخص نے اپنی بلندی کے پیمانے بنا رکھے ہیں کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے جو صدر بن جائے وہ سب سے بڑا ہے, وزیر اعظم بن جائے وہ بڑا ہے, بہت بڑا افسر ہو وہ بڑا ہے, جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے, جس کی کوٹھیاں زیادہ ہوں محلات زیادہ ہوں ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان نے موت کے منہ میں ہر صورت میں جانا ہے. انما توفونا اجورکم یوم القیامہ, جیسے اللہ حکم دیتا ہے کہ مزدور کی اجرت اس کے پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے پوری پوری دو, اسی طرح اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خود اللہ بھی آپ حضرات کی جتنی جتنی اجرت بنتی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, کسی قسم کا نقص نہیں کیا جائے گا, قیامت کے دن پوری کی پوری اجرت دے دی جائے گی. اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کی بلندی کا پیمانہ کیا ہے, بڑا انسان کون ہے, عظیم انسان کون ہے. دیکھیے اللہ کے محترم، جنت میں جانے والے بھی دو قسم کے ہوں گے، بازی گوٹاپ کی شخصیتیں ہوں گی، آپ جیسے نیک پرہیزگار مستقیم بالکرم لوگ کہ جو کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، وہ کھلے صراط سے اس طرح گزرے گے جیسے گھوڑا تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور جنت میں بہت بڑے بڑے آرام سے محلات ملیں گے. بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی خطائیں بھی ڈھیر ساری ہیں، نیکیے بھی ہیں لیکن گناہ بھی زیادہ ہیں، گڑبڑ بھی کی ہے، خرابی بھی کی ہے. اب اس طرح کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے یہی سمجھا جائے گا کہ فیصلہ جہنم کا ہے، تو وہ لایا جائے گا جہنم کے قریب. اب ظاہر ہے کہ جس کو جہنم کے قریب لایا جا رہا ہے تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے. جیسے روایات میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال میں اس قدر کمی ہوگی کہ ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن بالکل خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، خالی ہاتھ کا کوئی مستقبل نہیں. اعمال میں کمی ہوگی جس کی وجہ سے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. جب وہ جہنم میں قدم رکھیں گے، پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہنم کی آگ کو سلوک چلے گا، تو اس طرح کے لوگ بھی اپنی جگہ ہوں گے. ایسے لوگ کہ جن کو جہنم میں جانا چاہیے تھا، اگر وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اس کے لیے خود ترجمہ دیکھیں، عبارت دیکھیں، استعمال ہوا ہے فمن زحزح عن النار، جہنم کی طرف جاتے ہوئے کہ جس کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا جائے، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں اس کو جگہ مل جائے تو وہی کامیاب سمجھا جائے گا. تو یہ ہے نا، ہے ہی جنت کا مستحق، اس نے جنت میں جانے وہ کامیاب، جہنم کا مستحق تھا لیکن زحزح دھکیل کر جہنم سے اس کو جنت کی طرف لے جایا گیا ہے. تو گویا اگر انسان دھکیل کر بھی جہنم کی آگ کے قریب ہونے کے باوجود جنت میں پہنچ جائے تو اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہے. خواہ دنیا میں اس کے پاس پیسے تھے نہیں تھے، دنیا میں لوگ ان کو بڑا سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے، دنیا میں ان کو سامنے لوگ جھکتے تھے نہیں جھکتے تھے، یہ کوئی معیار نہیں. اصل معیار یہ ہے کہ یہ انسان کسی نہ کسی صورت میں جنت میں پہنچ جاتا ہے، جنت میں پہنچ جائے تو وہ کامیاب، جنت میں اگر نہیں پہنچتا ساری دنیا اس کی ثقافت کی تعریف کرتا رہے تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ شخص ناکام ہے کامیاب نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے. پچیسواں پارہ سورہ شورا میں انسان کی پوری زندگی کا خاکہ کھینچا گیا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اللہ وہ ہے جس نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، بچہ ہے نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ کچھ مان سکتا ہے، ہر گھر میں بچہ چھوٹا ہی پیدا ہوتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوت، کمزوری کے بعد پھر اس کو اللہ نے قوت دے دی، جوان بن گیا، پہلوان بن گیا، بڑی اچھی صحت بن گئی، ساری دنیا اس کی خوبصورتی کی، اس کی جسمانی صحت کی تعریف کرتا ہے. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس طاقت کے بعد جو جوانی کی طاقت ہے، جب 40 سال اس کو پورے گزرے گے، اب دو چیزیں اکٹھی شروع ہو جائیں گی، ایک کا نام ہے کمزوری، ایک کا نام ہے بڑھاپا. 40 سال تک جوانی ہے، پھر اس کے بعد کمزوری بھی شروع ہو گئی، بڑھاپا بھی شروع ہو گیا. اب اس کے بعد کمزوری بڑھاپا دونوں چیزیں اس طرح اکٹھی چلتی رہیں گی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تن و من انسان، جوان انسان، طاقتور انسان چارپائی پر اس طرح پڑا ہوا ہے کہ ٹھوس غذا بھی نہیں کھا سکتا، مائع غذا اس کے منہ میں، جیسے چھوٹے بچے کو مائع غذا دی جاتی ہے اسی طرح کاشف کے ذریعے، چمچ کے ذریعے اس کو مائع غذا لی جا رہی ہے، پہلو نہیں بدل سکتا، طہارت نجاست کا پتہ نہیں، چار پائی پر پڑا ہوا ہے، اس کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ زندگی دیتے ہیں اس کو پھر خلقت میں ایسا الٹا کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ارزل العمر، عمر کے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ ابھی اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں، یخلق ما یشاء، جیسا چاہے اللہ پیدا کرتا ہے، کیوں؟ وہو العلیم القدیر۔ تو یہ جسمانی اس کا خاکہ ہے کہ جسمانی طور پر یہ شخص پہلے کمزور تھا، پھر طاقتور بنا، پھر کمزوری اور بڑھاپا دونوں چلا۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان بہت بڑی قوت کا مالک ہے، انسان بڑی طاقت کا مالک ہے، انسان چاند پر، مریخ پر، زحل پر کمندے ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو یہ بہت بڑا سمجھتا ہے، گردن اس کی اکڑ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کم، جیسے ہارون، جیسے قارون تھا، جیسے شداد تھا، جیسے نمرود تھا، جیسے فرعون، اس طرح کے لوگ بہار موجود ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کم۔ تو یہ انسان طاقتور ہے، ہو سکتا ہے کسی ملک کا سربراہ ہو، ہو سکتا ہے بہت بڑی طاقت ہو، پتہ ہے اس کی مرضی کے بغیر نہ ہلتا ہو، لیکن خدا اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا چلے، اس وقت نہ ڈاکٹر کام دے سکتے ہیں، نہ کوئی دوائیاں کام دے سکتے ہیں، نہ باقی چیزیں کام دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہے، انسان صحت مند ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی زحمت نہیں، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلے گیا، بی پی زیادہ ہو گیا ہے، چلے گیا، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہو گئی منٹوں سیکنڈوں میں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اس نے تو کئی سال زندہ رہنا تھا، یہ طاقتور تھا۔ جیسا یہ طاقتور بھی ہے، لیکن جب یہ عروج پر پہنچتا ہے، تکبر کے جھانسا میں آ جاتا ہے، سمجھتا ہے مجھ سا کون، اس کے بعد کمزور بھی اتنا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ جب مثال کے طور پر طاقت مل گئی، حکومت مل گئی، قوت مل گئی، اتنا بڑا کہ وہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں، کسی کو سامنے اپنے اس قابل ہی نہیں سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو کر سکے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اتنا بڑا طاقتور منٹوں میں اس کو سلطنت سے اس طرح دور کیا جاتا ہے کہ اس کا سلطنت کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہتا۔ تو بادشاہ تھا، حاکم تھا، لیکن منٹوں میں ختم ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں تعز بہ من تشاء وتذل بہ من تشاء، عزت دینا بھی اللہ کا کام ہے، ذلت دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ تو جسمانی قوت ہے، پھر بھی اتنی کمزوری کہ اٹھنے بیٹھنے کے اب قابل نہیں رہا، روحانی ایسی قوت ہے، حکومت کی، وہ افسری کی قوت، اپنے عروج کی قوت، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جان بھی چلی جاتی ہے، یہ حکومت چلی جاتی ہے، وہ دھکے کھاتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو حکمران تھے، بعد میں انہی کی عورتیں جو شہزادی کہلاتی تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں برتن صاف کر کے کھانا کھاتی ہے، کوئی تاریخ بتاتی ہے، اور یہ تاریخ دور بھی نہیں۔ آپ ہی کا صدر تھا سکندر مرزا، جب اس کو ہٹایا گیا تو ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کام کرتا تھا لندن میں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لہذا انسان طاقتور بھی ہے، کمزور بھی ہے۔ اصل اچھا انسان وہ ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہو تو وہ سمجھے یہ اللہ کی دائرہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اگر کمزوری ہو تب بھی انسان یہ سمجھے چلو میں کمزور ہوں، مجھ سے زیادہ کمزور بھی دنیا میں موجود ہے۔ اگر اس طرح کا ذہن رکھتا ہے، اس انسان کو اچھا انسان کہا جائے گا۔ سلوات پڑھے محمد ہماری آزادی پر قدم لگا سکے، لیکن حضرات محترم جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اس وقت اس کی حالت بہت بڑی ہوتی ہے، اور اس میں بڑے چھوٹے کبھی کوئی فرق نہیں۔ معصومی تو اپنی جگہ ہے، عام طور پر انسان نیک بد کوئی فرق نہیں ہے، انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس وقت انسان اس کی تصویر کشی مولا کائنات امیر المومنین علی انسان بستر پر پڑا ہوا ہے، درد سے تلملا رہا ہے، کراہ رہا ہے، طبیعت اس کی بڑی خراب ہے، باپ رہا ہے آنکھوں میں آنسو ہیں, بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ سر پیٹ رہی ہے, ماں دیکھ رہی ہے گریا کر رہی ہے, بچے دیکھ رہے ہیں وہ گریا کر رہے ہیں, لیکن ہر شخص مجبور ہے کسی کی کیا مجال بھی اس کی مدد کر سکے, اکیلا پڑا ہوا ہے. اور پھر یہی انسان جب روتا ہوا دیکھتا ہے اپنے خاندان کو, بیگم رو رہی ہے کہ میرا ستاج جا رہا ہے, اب میں کس کے سہارے جیوں گی, اولاد پتنی پوچھے گی بھی سے نہیں, اولاد رو رہی ہے کہ ہمارا باپ جا رہا ہے, اس وقت وہ اتنا پریشان ہوتا ہے جس کے حد اور انداز نہیں, اور وہ کہتا ہے یا اللہ ساری زندگی میں نے ان کے لیے گزاری, میرے لیے تو کوئی نہیں رو رہا, میرے سفر کا تو انہیں کوئی خیال نہیں, اتنا لمبا سفر میں جا رہا ہوں لیکن اس کا تو کوئی خیال نہیں کہ قبر میں میرے ساتھ کیا بنے گا, قیامت میں میرے ساتھ کیا بنے گا, ہر کوئی رو رہا ہے تو اپنے لیے رو رہا ہے. اس وقت روایت یہ کہتی ہے تین چیزیں ان کے سامنے آئے گی, ایک اس کا مال سامنے آئے گا, ایک اس کی اولاد سامنے آئے گی, اور ایک اس کے اعمال. مال سے پوچھے گا, مال میں نے بڑی مشکل سے تجھے کمایا ہے, رات دن ایک کر کے تجھے کمایا ہے, ڈبل شفٹ لگاتا تھا, آرام کا بھی خیال نہیں کرتا تھا, تجھے کمایا ہے تو میری کیا مدد کرے گا, کہے گا یہی کہ مجھ سے کفن لے لیا جائے گا اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اولاد سے پوچھے گا آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں, یہی کہ دوست آپ آپ کے ساتھ اٹھا کے ہم آپ کو قبر میں لے جائیں گے. اعمال سے پوچھے گا کہ میں تیرا بہت خیال نہیں کرتا تھا, تو میری مدد کیا کرے گا, عمل یہ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, خواب میں پوچھتے تھے یا نہیں, جہاں بھی جائیں گے آپ ہمارے ساتھ. اب یہی شخص جس وقت قبر میں پہنچتا ہے تو اس وقت حکم ہوتا ہے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاتا ہے, سوال و جواب بھی ہوتے ہیں مختصر آپ جانتے ہیں, جب بیٹھ جاتا ہے کہا جاتا ہے لکھ ساری زندگی کیا کرتا رہا ہے, وہ کہتے ہیں میرے پاس قلم نہیں, جواب دیا جائے گا تیری انگلی تیری قلم ہے, وہ کہے گا سیاہی نہیں, جواب دیا جائے گا تیرا لعاب تیری سیاہی ہے, کہے گا کاغذ نہیں کتاب نہیں, کہا جائے گا یہ کفن تیرا کاغذ ہے. وہاں تاریخ یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ جب لکھنا شروع کرے گا اس کی یاداشت اتنی کمی ہو جائے گی کہ اول زندگی سے لے کر اس وقت تک جو کچھ اس نے اچھا کام کیا ہے سارے کا سارا لکھے گا. اس کے بعد کہا جائے گا اپنی برائیوں کی لکھو, اب اپنے ہاتھ سے جتنی برائی کر چکا ہے وہ ساری کے ساری لکھے گا. 26ویں پارہ میں ارشاد ہے نظر و کل حدید, اے انسان جب موت کا وقت آتا ہے اس کی اس وقت تیری نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ ادھر پورے کے پورے ماضی کو دیکھ رہی ہے, ایک چیز نہیں بھولے گا انسان, یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک چیز بھول جائے, نہ نیکی بھولے گا نہ برائی بھولے گا, اور ادھر یہی نظر مستقبل کی طرف ہوگی, اسے نظر آ رہا ہوگا کہ میرا مال کیا ہے, میرا مرجع کیا ہے, میرے ساتھ کیا ہوگا, آیا میری قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگی یا میری قبر جہنم کے گڑھے میں سے گڑھا ہوگا. اب جب یہی شخص اپنی برائیاں لکھے گا تو ظاہر ہے کہ غلطی تو ہوتی ہے انسان میں, نیک سے نیک آدمی کبھی غیبت کرتا ہے, کبھی کسی پر بہتان لگاتا ہے, کبھی کسی کا مذاق اڑاتا ہے, کبھی کسی کی گویا کہ بدگوئی کرتا ہے, کبھی کسی کا غلط نام لے لیتا ہے, کوئی نہ کوئی خامیاں تو اس طرح کی پائی جاتی ہیں. تو تمام کے تمام برائیاں جتنی ہیں یہ تو ہے نا لکھنے کا, لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ سارے کے سارے اعمال ہمارے سامنے اس طرح حاضر ہوں گے جیسے 100 سال پہلے کی ویڈیو آپ دیکھیں, اس وقت کے تمام انسان مر چکے ہوں تب بھی وہ سب کے سب آپ کے سامنے ہوں گے, آپ ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا پَدْرَ پَرَ, جب یہ ویڈیو وغیرہ نہیں ہوتی تھی پتہ نہیں ہزاروں تعویلیں کی جاتی تھیں کہ کیا مراد ہے, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا جو عمل کیا ہے اس کو حاضر پائے گا, لیکن آج اس کا معنی واضح ہوا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے عمل کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے گا. سلوات پڑھے محمد والے کے بچاؤ کے لیے بھی بڑے انتظام کیے ہیں. سب سے پہلا انتظام تو یہ ہے کہ ہماری نیکی اس کا درجہ بڑھا دیا ہے, ہم اگر تصور کریں نیکی کا نیکی لکھی جائے گی, یہ تصور کرتے کرتے نہیں نیکی لکھی جائے گی, اور اگر نیکی کر لے تو ایک کے بدلے میں 10 ثواب ملیں گے, اور اگر بری نیکی ماہ رمضان میں ہو تو 70 گنا, وہ نیکی ایسی ہو کہ اس میں خلوص ہو واقعہ، کیونکہ عام طور پر ہماری نیکی میں خلوص نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو ہے وہ زیادہ کام کرتے ہیں، تو اگر خلوص ہو ایک کے بدلے میں سات سو. تیسرے پارے کے آپ میں فرمایا گیا ہے کہ دیکھیے ایک گندم کا دانا ہوتا ہے، ہم اس سے سات سنبلے اگاتے ہیں اور ہر سنبل میں سو دانا ہوتا ہے. تو جو اللہ زمین سے اگا کے ہمیں سات سو دے رہا ہے ایک کے بدلے میں، اپنی طرف سے جو دے رہا ہے وہاں تو سات سو کا مسئلہ ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے عمل میں خلوص اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سات سو گنا نہیں، اب آپ کو ستر ہزار مل جائے گا، ایک عمل کے بدلے ستر ہزار مل جائے گا. لیکن یاد رکھیں یہ اس وقت ہے جب وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے. ایک بےچارا پریشان ہے، ہمیں پتہ لگا ہے کہ پریشان ہے، ہم اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں. اب پریشانی دور کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ پریشانی ہم نے دور کر دی، پھر جب بیٹھے ہاں وہ بندہ پریشان تھا میں نے ٹھیک کر دیا، اور یہ وہ بندہ کافی پریشان تھا میں نے اس کا کام صحیح کر دیا ہے، یہ بچہ جی بڑا اچھا ہے یہ بڑا پریشان تھا، جتنا ذکر کریں گے اتنا ثواب میں کمی کریں گے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا، تیسرے پارے میں آیت قرآنی ہے کہ جیسے کسی جگہ مٹی پڑی ہوئی ہو خالص، سخت ترین موسلا دھار بارش آ جائے تو جیسے پتھر دھل جاتا ہے، مٹی کا ذرا اس پر پتھر پر نہیں رہتا، اسی طرح یہ عمل بالکل دھل جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر کام کر لیا ہے، کام کرنے کے بعد اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، ساری زندگی گزر جائے، جس کا کام کیا ہے وہ بھی اگر کہے خدا بھلا کرے کسی مومن کا جس نے میرا کام کر دیا ہے، تو یہ نہ کہے کہ میں نے کیا ہے، ساری زندگی کسی ایک وقت بھی نہ کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. آپ کا یہ کام ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے، یہی کام ایسا ہے جو عادت روزہ تک پہنچ جاتا ہے. اب اس سے آگے بڑھیں، خدا آپ کو لے جائے مدینہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، ایک رکعت کا ثواب ایک لاکھ کا ہے، اور اگر مسجد الحرام میں چلے جائیں وہاں جا کے نماز پڑھیں، ایک رکعت ایک روپیہ ایک ڈالر ایک درہم کا ثواب دو لاکھ، وہاں اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آپ کا خلوص بڑھ جائے تو اس سے بھی زیادہ آپ کو مل سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ شخصیت جو خلوص سے مجسم تھی، اس کی ایک ضربت جس پر ایک منٹ خرچ نہیں ہوا، وہ سکلین کی عبادت سے بڑھ گئی. تو ظاہر ہے کہ یہ خلوص ہے، ہمارا عمل جتنا خلوص ہوگا اتنا عمل میں گویا اپنی جگہ قیمتی ہوگا. تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ نیکی ایک کے بدلے میں دس گنا ہے، ماہ مبارک میں ایک کے بدلے میں ستر گنا ہے، تو کتنی کمائی ہو جائے گی. جہاں تک برائی کا تعلق ہے، برائی کا صرف تصور کرے نہیں لکھی جائے گی، انسان برائی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کو 9 گھنٹے یہ برائی نہ لکھنا. 9 گھنٹے، ڈپٹی عام طور پر 8 گھنٹے ہوتی ہے نا، یا اللہ کہتا ہے 9 گھنٹے اس کا گناہ نہ لکھنا، 9 گھنٹے کے بعد بھی اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو صرف ایک گناہ. تو نیکی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ادھر گناہ جو ہے وہ اس قدر کم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، کوئی صورت ایسی پیدا کریں، بہانہ مل جائے کہ ہم جنت میں جائیں. چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی خلوص کے ساتھ ہم جنت میں جا سکتے ہیں، تو اللہ تو یہی چاہتا ہے، لہذا عمل کا درجہ بڑھا دیا ہے. اور برائی میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک غلطی کریں گے، ایک غلطی جو ہے اس کا گناہ ایک ہی ملے گا، ایک سے زیادہ اضافہ نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے انسان کی جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں غلطی کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے جس نظام کا نام ہے توبہ. توبہ کر لو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا. اور عجیب انداز ہے کہ گناہ جب میں کرتا ہوں مجھے اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ میں ان کے سامنے کروں. یہ کتنی بڑی بات ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، غلطی کی ہے، لیکن ناجائز ہے میرے لیے کہ میں کسی کے سامنے ذکر کروں کہ میں نے فلاں گناہ کیا. کیوں؟ اس وقت آج آپ کا دوست ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، پیار رکھتا ہے، لڑائی ہوتے ہوئے وقت تو نہیں نہ لگتا، 20 سال کی دوستی ایک منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، پھر کیا کرے گا، یہ عیب ذکر کرتا جائے گا، اس میں تو یہ عیب پایا جاتا ہے، بڑا یہ بنا پھرتا ہے، نیک بنا پھرتا ہے. اللہ ستار العیوب ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہماری برائی ظاہر ہو. سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرو. اب اس کے بعد ایک دو کلمے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن
اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم میرے ساتھ فرماتے اگر ایک انسان نے غلطی کر کے اپنا گناہ کسی دوست کو بتا دیا ہے دوست کے لیے حرام ہے ناجائز ہے کہ وہ کسی اور کو بتائے کہ نہیں یہ گناہ کیا توجہ فرما رہے ہیں یعنی غلطی آپ نے کی ہے دوست کو بتائیے دوست کے لیے ناجائز ہے کہ وہ بتائے یا امیر المومنین انسان نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو بالکل خاموش رہ جائے تمام چیزوں کو اپنے اندر بند کر کے انسان نہیں رکھ سکتا اگر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو امیر المومنین طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے دوست نے گناہ کیا ہے اس وقت آپ اپنی زندگی پر نظر دوڑا یہ گناہ آپ نے تو نہیں کیا اگر گناہ آپ نے کیا ہے اپنے لیے بھی توبہ کرے دوست کے لیے بھی توبہ کرے کام ہو گیا نا تو توجہ دوسری طرف ہو گئی اور اگر بے فرض گناہ ایسا ہے کہ آپ نے نہیں کیا پھر دیکھیں کوئی اور گناہ آپ نے کیا ہے یعنی اگر اور گناہ کیا ہے تو اس کی بھی توبہ کر اور اس کے لیے بھی توبہ کر بے فرض تو اتنا نیک ہے کہ آج تک کوئی گناہ تم سے سرزد نہیں ہوا تب امیر المومنین فرماتے ہیں سجدہ شکر کر کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا اور اپنے دوست کے لیے توبہ یعنی کتنا عظیم کلمات مولا فرما رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں ہماری کہ زندگی بسر کرنے کا کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں کیوں جھگڑے ہوتے ہیں کیوں اختلافات ہوتے ہیں ایک کی بات دوسرے کو بتا دی دوسرے کی بات اللہ تعالیٰ فرمائے حرام ہے بتانا تاکہ سب کی عزت جو ہے وہ برقرار رہے یہی وجہ ہے تاریخ میں ہے کہ ایک بچے نے کوئی چیز خریدی بازار سے بچے کی افسر جو ہے یعنی صاحب وہ عورت یہ بچہ چیز لے کر گیا ہے عورت نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جاؤ واپس کرو اب بچہ بیچارہ یہ ہے دکان پر جا کے کہتا ہے دکاندار کو کہ یہ واپس کر لے کیونکہ میری صاحبہ اس کو تسلیم نہیں کرتی وہ کہتی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے صحیح نہیں ہے غلط ہے وہ کہتے جا جا ادھر سے مالک اس طرح کا گزر ہو رہا تھا یہ دکاندار کے پاس چلے گئے کہنے لگے یہ چھوٹا بچہ ہے بیچارہ کسی کے لیے چیز لے گیا ہے آپ مہربانی کریں آپ اس کو واپس کر لیں کر کے جا 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 آپ کو کیا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ جاؤ اپنے کام پر کیا کہنا عظمت مالک اشتر کا وہاں کھڑے نہیں ہو گئے ہماری طرح کہ میں پتا ہے میں کون ہوں سمجھ سوچ سمجھ کے میں کون ہوں یہ نہیں کہا چل پڑے آگے وہ جا رہے ہیں پریشان ہو کر جا رہے ہیں کسی نے اس دکاندار سے کہا پتا ہے یہ کون ہے اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ تو مولا کا بڑا بہادر مالک اشتر وہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا لیکن کیا دیکھتا ہے کہ مالک اشتر مسجد میں گئے ہیں سر سجدہ میں رکھا ہے اور اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں جس نے یہ غلط کام کیا تھا اور کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کو توفیق دے کہ نیک کام کرتا رہے سلوات پڑھے محمد والے میرا مولا فرماتے ہیں کسی کی غلطی کرنی نہ بتاؤ کیوں اس لیے کہ اللہ ستار العیوب ہے وہ خود کسی کی غلطی کا جب وہ اظہار نہیں کرتا تو تجھے بھی نہیں بتانی چاہیے مگر نہ اگر کسی کا گناہ آپ نے کسی کے سامنے ظاہر کیا ہو سکتا ہے اس نے گناہ کیا ہو اس کو کچھ فائدہ ہوا ہو تجھے نقصان بھی اتنا ہوگا اور کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود جتنے گناہ ہو جائیں اس کے لیے اللہ نے توبہ کا نظام قائم کیا ہے 24ویں پارہ میں ارشاد ہے کہ توبہ میں فقط 3 کام کرنے پڑتے ہیں چوتھا کوئی کام نہیں ہے پہلا کام کیا ہے انیبو الی ربکم اپنے رب کی طرف رجوع کرو غلطی ہو گئی ہے یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے یا اللہ معاف کر دے خود اللہ سے معاف اللہ نے کرنا ہے کسی شخص کے پاس کسی دوست کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے یہ پہلا کام دوسرا جب اللہ کی طرف رجوع کرو مخلصانہ رجوع کرو اسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب قبل اس کے کہ عذاب میں آپ گر جائیں اپنے آپ کو اللہ کی سپرداری میں دے دو یا اللہ میں پڑا ہوا ہوں اگر تو مجھے سزا دے تیرا عدل و انصاف ہے اور اگر تو مجھے بخش دے تیرا فضل و کرم ہے 24ویں پارہ اور تیسرا کام کیا ہے وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اللہ نے خوبصورت ترین احکام آپ کے لیے بھیجے ان کی پیروی شروع کر دو اگر پہلے پیروی نہیں کرتے تھے اب کرو تو جب آپ رجوع کریں گے اپنے آپ کو اللہ کی سپرداری میں دے دیں گے احکام شریعت پر عمل پیرا ہوں گے پشیمان ہو گئے کہ میں نے غلط کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ توبہ توبہ تیری مخلصانہ ہے، آج کے بعد تو اس طرح ہو گیا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. صلوات پڑھے
محمد.
تو گویا پہلا مرحلہ کہ نیکی کا درجہ اللہ نے بڑھا دیا ہے، گناہ کا درجہ کم کیا ہے. دوسرا مرحلہ توبہ کا نظام قائم کیا ہے. اب آخری چیز تیسری، دیکھیے حضرات محترم، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو اس قدر آزاد سمجھے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی اپنی زندگی اکیلے نہیں گزار سکتا. روٹی بھی کھانی ہے تو گھر ہوگا، بیگم پکائے گی، بچی پکائے گی، تب جائے گا یہ کھائے گا، یا کسی تنور پر جائے گا جا کے کھائے گا. کوئی چیز بھی ضرورت ہو، ہر چیز خود تو نہیں بنا سکتا. آپ کے بدن پر جتنی چیزیں ہیں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جو آپ نے خود بنائی ہو، آپ نے کسی سے لی ہے، پیسہ ادا کیا ہے، اس طرح کیا ہے. تو انسان ہر کام خود تو نہیں کر سکتا، لہذا جگہ جگہ پر انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اب عام طور پر کیا ہوتا ہے، دنیا میں انسان ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو اس کی مدد کر سکے، کبھی کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کا ازالہ کر سکے. لوگ پوچھتے کیوں مدد کر، کیوں اس کے ہاں آتا جاتا ہے، اس لیے جی جب بھی تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے میری تکلیف کا ازالہ ہو جاتا ہے. لیکن حضرات محترم یہ دیکھیں، ہم صرف دنیا کے لیے تو نہیں آئے، ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، میدان حشر میں بھی ہم نے آنا ہے، پورے صراط سے بھی ہم نے گزرنا ہے، جنت میں بھی ہم جانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمیں ایسی بزرگ ذوات کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اگر کوئی تکلیف ہو تب بھی وہ ازالہ کر سکے، اور اگر قبر یا آخرت میں کوئی تکلیف ہو تب بھی وہ ازالہ کر سکے. اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں پوری کائنات کے تمام مذاہب کو دیکھ لیں، کوئی ایک مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جن کے سربراہ، جن کی عظیم شخصیتیں ان کے نزدیک ایسی ہوں کہ دنیا میں بھی ان کی مشکل کشائی کر سکے اور آخرت میں. فقط آپ ہی ایسے ہیں ملت جعفریہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذوات مقدسہ بطور نبوت و امامت دی ہیں جو دنیا میں بھی انسان کی مشکل کشائی کر سکتی ہیں، اور جب ہم قبر میں تکلیف میں ہوں گے یا کسی اور جگہ تکلیف میں ہوں گے تب بھی یہی ذوات مقدسہ ہماری مشکل کشائی کر سکتی ہے. تو گویا جو کمی رہ جائے گی اپنے طور پر ہم حل نہیں کر سکے، کچھ نہ کچھ کرنا ضرور چاہیے، اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں معصومین کے سامنے جانے سے فرشتے نہ روکیں. اگر تو بالکل خالی ہاتھ میں تو کوئی جان ہی نہیں دے گا، تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. چلے گئے تو پھر ان کی سفارش جو ہے وہ انسان کے کام آ جاتی ہے. لہذا یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ ساری زندگی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر نماز کے بعد زیارتیں پڑھتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں، ان کے مزار مقدس پر جاتے ہیں، ان کے حرم میں حاضر ہو کر گریا کرتے ہیں، السلام علیکہ کہتے ہیں، لیکن ہمیں جواب نہیں ملتا. لیکن کیا کہنا ان ذوات مقدسہ کی عظمت کا، جب ہم قبر میں جائیں گے تو اس وقت انہی کی زیارت ہوگی. ظاہر ہے کہ ان کی زیارت انسان کی کامیابی کی ضامن ہے. جب کوئی بزرگ موجود ہو پھر چھوٹے کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ یاد رکھے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہو. اگر ہم نے مسجدوں کو کبھی نہیں دیکھا، ہمارے یہاں ماہ رمضان ہی کبھی نہیں آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زکات کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خمس کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حج کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے انسان کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ہمیں اگر علم ہی نہیں امانت داری کیا ہوتی ہے، آپ کی وفات کسی چیز پر ہم نے عمل نہیں کیا، خالی ہاتھ کو کوئی نہیں پوچھتا. ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں کہ دبا ہو جائے تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، اس وقت کچھ نہیں کر کے جاؤ، کچھ نہ کچھ کرو. جو کمی ہوگی، اگر قبر میں ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے تکلیف آ جاتی ہے، تو جب انسان زیارت کرے گا مولا کائنات کی تو اس تکلیف سے انسان بچ جائے گا. سلوات پڑھے
محمد.
آپ جیسے نیک لوگ جب میدان حشر میں جائیں گے، ہر شخص کو ضرورت ہے سائے کی، اس وقت لواء الحمد کا سایہ انسان کو مل سکتا ہے. لواء الحمد کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا، جس کے اٹھانے والے مولا کائنات ہیں. پھر گرمی سے انسان پیاس سے جہاں بلب ہوگا حوض کوثر پر مولا پانی پلا دیں گے. پھر جب پورے صراط کا موقع آئے گا، مولا کا لکھا ہوا جب پروانہ ہوگا، تو انسان پورے صراط سے اس طرح گزر جائے گا جیسے تیز گھوڑا گزر جاتا ہے. اور جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو انہی کی ذات ایسی مدد کرے گی کہ حساب کتاب میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور جس وقت معاملہ ہوگا جنت میں جانے کا، اب دیکھیے نا حضرات محترم، وہاں کسی کو کوئی وہاں سٹریٹ بھی نہیں ہے کہ نمبر لکھے ہوئے ہو کہ فلاں سٹریٹ فلاں محلہ، وہاں مکان کے نمبر بھی نہیں لکھے ہوئے کہ آپ کے مکان کا نمبر کیا ہے، تو کیسے انسان کو پتہ چلے گا کہ میرا محل جنت میں کس جگہ ہے؟ تو روایات یہ بتاتی ہے کہ وہاں دو ذوات مقدسہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی، ایک کا نام ہے حسن، دوسرے کا نام ہے، اور جس وقت آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی رہنمائی کریں گے، لیکن رہنمائی کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ کو کہیں گے اس طرف چلیں، جب آپ چلیں گے تو سبز روشنی آپ کے آگے آگے جائے گی اور وہ سیدھی آپ کو وہاں پہنچائے گی جہاں آپ کا محل ہے۔ لیکن حضرات محترم، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب یہ دونوں شخصیتیں وہاں استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہوں تو آپ اس وقت حضرت امام حسین سے کہیں، مولا آپ زحمت نہ کریں، ہم خود ڈھونڈ لیں گے کہ ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، اس واسطے کہ میدان کربلا میں آپ نے بڑی تکلیف دی۔ حقیقت اگر دیکھا جائے سارا دن مولا کا اس طرح گزرا، یا لاشیں اٹھا رہے ہیں یا روتے روتے کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی حبیب کی لاش اٹھا رہے ہیں، کبھی مسلم ابن اوزجا کی لاش، کبھی زہیر قائم کی لاش اٹھا رہے ہیں، کبھی قاسم کی پامال شدہ لاش اٹھا رہے ہیں، کبھی اکبر کی لاش کو اٹھا رہے ہیں۔ عزاداروں، اکبر کی لاش کو آپ کے مولا نے بڑی مشکل سے، اور جس وقت اکبر کی لاش خیمہ میں لے آئے ہیں اس وقت بے کسی کی عجیب حالت تھی، ایسے بیٹھ گئے جیسے انسان نماز کی حالت میں تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، ایک طرف قاسم کی لاش پڑی ہے، دوسری طرف اکبر کی لاش پڑی ہے، ایک ہاتھ قاسم کے سینے پر رکھتے ہیں، دوسرا ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک کلمہ کہتے ہیں، واہ اور ماتا تڑک کر کہتی ہے، بھائی یہ غربت کے نعرے نہ لگائے، اب تو رٹ گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، یہ غربت کے نعرے نہ لگائے۔ آپ کے کربلا میں بڑی تکلیف دیکھی ہے، آپ کے امام کو آرام نہیں مل سکا، کاش آپ کے امام کی لاش پر گھوڑے نہ دوڑائے جاتے، زخمی تو ہو چکے تھے، لیکن جب حکم ہوا کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، اس طرف خیموں کو آگ لگی اور ان سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ عجیب سلسلہ ہے کہ بہن زینب جتنے زینبیہ پر کھڑے ہو کر دعائی دے رہی ہے کہ لوگوں یہ نبی کا بیٹا ہے، لوگوں یہ علی کا بیٹا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، لیکن گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ سید بہنی آسن فوت ہو گئے، ظاہر ہے کہ ان کی اولاد نے، ان کے رشتہ داروں نے، اس کے دوستوں نے بڑے اہتمام سے جنازہ اٹھایا ہوگا، ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے باپ کا جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھے، لیکن عزاداروں، جب حسین کے بیٹے زین العابدین کا گزر ہوا اور دیکھا کہ باپ کی لاش پہ زینب کفن پڑی ہے، تو والد کے لفظ ہے ایسی حالت تاری ہو گئی جیسے موت کی حالت ہو گئی، اہتمام تاری ہو گئی ہے، پھپھی نے آ کے گلے لگایا ہے اور کہتی ہے بیٹا صبر کرو، آپ کو امام ہے، آپ امام کے بیٹے ہیں، آپ امام کے بھتیجے ہیں، آپ امام کے والد ہیں۔ عجیب بے قصی کا کلمہ آپ کے امام نے کہا، پھپھی اما وہ کیسے صبر کرے، کیسے صبر کرے جس کے باپ کی لاش میں زیر قبر، وہ کیسے صبر کرے جس کے باپ کی لاش میں غور و کمت پڑی ہے، ایک طرف اکبر کی لاش پڑی ہے، ایک طرف قاسم کی لاش پڑی ہے، ایک طرف حسین کی لاش پڑی ہے۔ بس ایک کلمہ، وقت زیادہ گزر گیا ہے، زہیر قین حضرت عثمان کے مارنے والا تھا، لیکن راستہ میں مولا کو ملا، اور اتنا بڑا شخص تھا کہ مولا نے اپنے میمنہ کا سردار بنایا، اور یہ زہیر قین ہی تھا کہ جب نماز ظہر کے بعد آپ کے مولا نے مختصر خطبہ دیا ہے ایک سطر کا، کہ اے میرے صحابیوں، مجھے آپ پر فخر ہے، ایسے صحابی نے میرے نانا کو ملے تھے نہ میرے بابا کو، اور اس کے بعد کہا میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، نبی زادیوں کے پردے کی حفاظت کرنا،
جب تک جان میں جان ہے کسی کی جان بجار کے نبی زادیوں کے خیمے میں نہیں ہو سکے۔
لیکن عزاداروں، جب اس کی شہادت ہو گئی ہے نا، اس کی بیگم دیلم نے کفن دیا ہے اس کے غلام کو، اور کہا ہے غلام، یہ زہیر تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتا تھا، تجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا تھا، آج مہربانی فرما جا کے اس کو کفن پہنا۔ لیکن عزاداروں، جس وقت تمام شہداء شہید ہو چکے اور یہ شخص واپس آیا ہے کئی گھنٹوں کے بعد، پھر اس کے ہاتھ میں کفن اسی طرح تھا، تو زینب نے دیکھ کر کہا کہ اے بندہ خدا، تو نے اچھا نہیں کیا، کتنا پیار کیا کرتا تھا، میں باپ سے کم از کم آپ اور کو کفن تو پہنا تھے۔ تو وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ بی بی، میں کیسے کفن پہناتا، میں نے دیکھا اباس کی لاش پہنا، میں نے دیکھا
Now we'll start.